بسم الله الرحمن الرحيم. اس دنیا کے بعد دوسرا عالم بھی ہے، دوسری دنیا بھی ہے، اور اس میں ہمیں پہنچ کر اس دنیا کا ایک ایک سانس کا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک نظر کا حساب دینا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں، حق تعالی شانہ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ ان واقعات کو دہرایا کہ وہ عالم ہے، اور یہ زندگی مر کر ختم نہیں ہو جاتی، پھر اس کے بعد زندگی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کہ وہ مر گئے، پھر ان کو سب کو اکٹھا حق تعالی شانہ نے مار بھی دیا اور اکٹھا ان کو زندہ بھی کر دیا. اسی یاد دہانی کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ کہ کیسے وہ لمبی نیند سوتے ہیں پھر بیدار ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ارینی کیف تحی الموتا قال اولم تؤمن، تو حق تعالی شانہ نے ان کو منظر دکھایا کہ آپ چار پرندے لے کر ان کو بوٹیاں کر کے رکھ دیں، مکس کر دیں، قیمہ کر کے ملا لیں، اور ایک ایک بوٹی چار حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیں، پھر آواز دیں جس طرح پرندوں کو، مرغی کو بلایا جاتا ہے. تو یہ اتین سایا کہ وہ وہاں سے چلنا شروع کریں گے، اور پرندوں کو جس طرح بلایا جاتا ہے تیز تیز چل کر وہ آ جاتے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے کہ کہیں فضا میں سے پرندہ اڑ کر نہیں آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں میں نے بوٹی رکھی تھی، وہیں سے چل کر یہ آیا ہے. تو یہ تمام واقعات جو قرآن کریم نے بیان کیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ عالم ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد دوسرا عالم شروع ہوتا ہے، وہ سب سے اہم عالم ہے. مگر حق تعالی شانہ گمراہی سے حفاظت فرمائے. آمین. یعنی بزرگوں کے واقعات بار بار کیوں آپ کے سامنے کئی روز سے میں دہرا رہا ہوں کہ ان کی یہ کرامت، یہاں قبر پر بات کی، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں بات کی، کہ قریب کے بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ کہ بہت دور کا قصہ نہیں ہے، ابھی ابھی ان کی کتابیں ملتی ہیں، ان کا خاندان آباد ہے لاہور میں، تاکہ یقین آئے کہ انہیں سچے واقعات ہیں. اور یہ ہم لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ایک فکر ہے، ورنہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بہت کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی یہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، عقیدے بگڑ جاتے ہیں. میں تو آپ کے لیے، اپنے لیے فکر مند ہوں کہ تاکہ ہمارا عقیدہ کہ ہمیں اس مرنے کے بعد ہماری زندگی ہے، زندہ ہونا ہے اس کے لیے. لیکن پاکستان میں ایک فتنہ اٹھا تھا حیات النبی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود دیوبندیوں کی کہ بڑے علماء کی ایک جماعت بن گئی تھی جو یہ کہتی تھی کہ وہ تو مر کر مٹی ہو گئے. یہی الفاظ ان کی ہر بیان میں ہوتے تھے. تو دوستو یہ علم نہیں بچا سکتا. اگر اس کو بچا سکتا ہوتا تو ابلیس بچ جاتا. جتنا علم اس کے پاس ہے ایک ایک شخص کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے, مگر اس کا علم اس کو نہیں بچا سکا. بالآخر حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لے گئے, آپ نے وہاں بیان فرمایا تو وہ فتنہ ختم تو کیا ہوا ہوگا, شاید دب گیا تھوڑا سا. اسی لیے اب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ سلام کہاں سے پڑھیں مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں, یہاں سے سنتے ہیں یا نہیں, وہاں سے سنتے ہیں یا نہیں. تھوڑی سی عقل عام آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسئلہ ہوتا کہ یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے, تو جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے ایک جالی ہے, پھر دیوار ہے, پھر دیوار ہے, اس میں وہ حجرہ شریفہ ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں, تو یہاں سے تمام بالاجماع سب یہی کہتے ہیں کہ سلام کیسے پڑھو, بالکل آہستہ ادب سے, دل دل میں آہستہ پڑھو کہ پڑوس والا بھی نہ سنے, بالکل آہستہ. سب نے, کسی نے نہیں کہا کہ اذان دو. جب وہ پر وہاں اتنی دیواروں کے پیچھے ہیں تو پھر تو کیا حکم ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اذان کی طرف پکارو, جیسے آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں ارے آواز دیتے ہیں وہاں سے, کیوں کہ وہاں اگر کے السلام علیکم تو سن لیں گے, وہ نہیں سن سکتے وہ, کہ بھائی ہر کوئی کہے گا کہ آپ دروازے پر کھڑے ہیں السلام علیکم, کیسے سن لیا انہوں نے, وہ تو آپ کو آواز دینی پڑے گی کہ عبداللہ. تو کسی نے بھی لکھا ہے یہ کہ وہاں جس طرح عبداللہ آواز دی جاتی اس طرح پڑھو سلام؟ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں مسئلہ حل اس کی وضاحت فرما دی اس مسئلے کی, کہ جیسے مسجد کے دروازے پر تم پہنچو, صحابہ کرام کو حکم تھا کہ مسجد کے دروازے پر پہنچنے کے ساتھ ہی دایاں پیر مسجد میں رکھو, اور دایاں پیر رکھنے کے ساتھ کہو بسم اللہ ایک, کہ خدا تیرے گھر میں میں داخل ہو رہا ہوں, اور آگے والسلام علی رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد کے دروازے سے بہت دور ہیں, بہت دور ہیں, اور اس میں بھی بلالی اذان کی طرح حکم نہیں ہوا کہ بھئی تم وہاں قدم رکھو تو زور سے مجھے سلام کرو وہاں سے. روز ہمارے گھر میں بچوں کی ماں واپس بھیجتی ہے کہ جاؤ واپس جاؤ, اسکول سے آئے تو دروازہ کھولا تو فلاں کی سلام کی آواز نہیں آئی, کہ وہ زور سے سلام کرے گا تو آواز پہنچے گی اس کی ماں کو. تو یہ حکم نہیں ہوا کہ بسم اللہ کے بعد السلام علی رسول اللہ, نہیں, بالکل اپنے دل میں آہستہ کہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انی لأراکم من وراء ظہری, کہ میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں تو جب نماز میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں, ہم پیچھے والوں کو نہیں دیکھ سکتے, میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو جیسے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ کی جو ہمیں تعلیم دی گئی اور اذان کی طرح سلام کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ دل میں کہو، آہستہ کہو، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام بھی پہنچ جائے گا. اسی لیے ہمارے یہاں اسی جگہ جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں وہاں ایک جگہ بخاری شریف کے جلسے کے لیے ہم نے ٹینٹ لگایا تھا، اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے بخاری شریف ختم کرائی تھی. تو اچانک ایک مہمان پہنچ گئے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب جامع مسجد اسلام آباد کے خطیب، اور انہوں نے ہم نے ان سے پہلی ملاقات تھی، نہ پہلے کبھی دیکھا تھا، تو ان سے بیان کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب ختم کرائیں گے، آپ بیان فرما دیں. تو انہوں نے بیان فرمایا. پھر وہاں عمرے پر جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی مسئلہ پوچھا کہ سلام کہاں سے پڑھ سکتے ہیں، چاروں طرف اقدام عالیہ سے بھی لوگ پڑھتے ہیں، ریاض الجنہ سے بھی پڑھتے ہیں، سامنے بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دور بھی. تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام کے لیے مسجد، ساری مسجد کتنی وسیع ہو جائے، اس میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں تعلیم فرما دی تھی کہ قدم رکھتے ہی مجھے سلام کرو. تو چونکہ سلیم التبع تھے، ذہین تھے، تو فوراً کہ بس بس سمجھ میں آ گیا. تو میں نے کہا کہ یہ جس طرح حیات طیبہ میں تھا یہ، تو اب حکم منسوخ ہو گیا. اس روایت میں یہ فرمایا کہ میری زندگی میں یہ تم سلام کرنا، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بلکہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ خود حیات النبی کی بہت بڑی دلیل، یہ مسئلہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم. تو یہ کیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں؟ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اگر قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا ہوتا مماتیوں نے اور حیات النبی کے مسئلے میں اختلاف کرنے والوں نے، تو انہیں عقل آ جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب عقل سب فرما لیتے ہیں، گمراہی کے رستے پر ڈال دیتے ہیں، تو نولی ہی مات اللہ، جس کو اس کو جو پسند ہے اسی پر ہم نے ڈال دیا. نولی ہی مات اللہ ونسلی ہے جہنم. تو یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں راسخ رہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، عارضی ہے، اس کی لذتیں فانی، اس کا آرام فانی. یہ صوفیہ کی جماعت نے اس گور کو سمجھا کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دھوکا ہے سارا، یہ کھانا پینا کمانا اور بیوی بچے ہر وقت اس میں مصروف رہو. ان کے یہاں تو انہوں نے ایسے ایسے نکتے بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ النوم بالغلبہ، کہتے ہیں سوئے کب، کہ سونا کب چاہیے. تو وہ انہوں نے ایک کلمے میں بتا دیا اپنا اصول کہ النوم بالغلبہ. اور ہمارے یہاں النوم ٹائم ٹیبل، کھانا ٹائم ٹیبل. اللہ، کتنا فرق. یعنی ٹائم ٹیبل میں ابھی آپ کو ٹائم ہو گیا اور پیٹ خراب ہے، بیمار ہے، ڈکار نہیں لی جاتی، پھر بھی ڈالو. اور سونے کے لیے ٹائم ہو گیا تو بس نیند نہیں آ رہی، پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے تفکرات گھومتے رہیں گے، شیطان ساری دنیا میں گھماتا رہے گا، لیکن ٹائم ٹیبل تو سو گئے بستر پر. اور وہ انہوں نے ایک کلمے میں انہوں بالغلبہ کہ جب تم سے بیٹھا بھی نہ جائے تمہیں وہ نیند خود گرا دے. نیند تو خود گراتی ہے, جب آئے گی تو خود گرا دے گی. آپ کو لیٹنے کی سونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بیٹھے بیٹھے گر جائیں گے, سجدے میں سو جائیں گے. تو جب یہ نوبت آ جائے کہ آپ سجدہ میں تین دفعے تسبیح بھی نہ پڑھ سکیں اور آنکھ لگ جائے, بیٹھے بیٹھے بھی آپ ٹول رہے ہیں, ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں, یہ اس کے سونے کا وقت. فرمایا النوم بالغلبہ. کھانے کے لیے اصول بیان فرمایا الاقل بالفاق. کہتے ہیں کہ جب ایک وقت گزرا, دوسرا گزرا, تیسرا گزرا, چوتھا گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تین تین دن کا فاقہ چلتا تھا, تو فرماتے ہیں کہ فاقے کے بغیر کھانا ہی نہیں چاہیے. النوم بالفاقہ, فاقہ کر کے کھاؤ, صرف بھوک بھی نہیں, النوم الاقل بالجوع نہیں. ایک ایک کلمے میں انہوں نے اپنا مذہب بیان کیا, اور یہ کھانا سونا. آگے تیسری چیز بیان فرمائی کہ الکلام بالاسترار. اللہ اکبر. جو علماء ہیں الا مضطرر تم الیہ, تو استراری کیفیت جب پیدا ہو جائے بولنے کے بارے میں, اور اس کی وہ شرح کرتے ہیں صوفیہ کہ استراری کہ تم مضطر ہو جاؤ, تمہارے لیے کوئی رستہ نہ رہے, تو اس کی آگے وہ شرح کیا کرتے ہیں کہ یا اپنی جان کا خطرہ ہو دوسرے کی جان کا خطرہ ہو, اس وقت تم بولو. کیا زندگی ہوگی ان حضرات کی, کیا زندگی. ہمیں تو ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر تکبیر شروع ہو گئی بول رہے ہیں, قراءت شروع ہو گئی بول رہے ہیں, ان کی زبان ہی بننی ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ الکلام بالاسترار بعد الاسترار, کہ جب تم مضطر ہو جاؤ, اور مضطر کے لیے جب حرام کھانا سور اس کے حق میں مباح ہو جاتا ہے, اس طرح تم سمجھو یہ بولنے کو بھی, اور اس وقت بولو جب تمہاری جان خطرے میں تمہیں نظر آئے یا سامنے والے کی. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کی, کہ میں نے کئی جگہ روز, یہ کل بتایا تھا کہ یہ ہم جو تراوی پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ پچھلا بھی خیال کرو, دور پچھلی زندگی پر بھی نظر ڈالو کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی کتنی نہیں پڑھی, اور جو نہیں پڑھی اس کے ادا کرنے کا طریقہ ہم تمہیں سکھاتے ہیں, تمہیں مشق کراتے ہیں. تو ہم مشق کر رہے ہیں پورا مہینہ, اب تو وہ ختم ہو رہا ہے. اب جو یقینی نو راتیں تھیں تو ان میں سے بھی دو تراوی تو چلی گئی, سات رہ گئی, صرف سات تراوی. تو وہ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا کر گئے کہ یہ تیس بیس رکعت جو تم پڑھتے ہو تو یہ تمہیں جو ایک دن کی قضا کرنی ہے وہ سمجھانے کے لیے, اور ہم تمہیں پڑھاتے ہیں, اور جس طرح اس میں کوئی تعب نہیں ہوتا, یہ تو بہت زور سے کل کہا سبحان اللہ کہ بھئی ایسے وقت میں ہم نے رکھی ہے کہ یہ نماز کہ المضاعف ہو کر کے اسی کے ذریعے اللہ کرے تمہارا بیڑا پار ہو جائے. لیکن یہ پار کب ہوگا, جب ہم اپنا فکر ہم نے رکھا ہوگا کہ الہی میں بہت گنہگار ہوں, میری اتنی نمازیں قضا ہیں, مجھے پڑھنی چاہیے, میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو پڑھنا شروع کر دے, کرتے کرتے پھر موت آ جائے نہ کر سکے تو حق تعالیٰ شان ہو اس کو اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے, نفلوں کو بھی اور نوافل کو بھی. اس کے لیے پھر میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دن میں بھی پڑھو 100 رکعت, کہ یہ ہو گئی 5 سال, یہ پورے سال ایک سال پڑھی تو یہ 5 سال کی ہو گئی, پھر رات کو پڑھو تو کتنے سال کی ہو گئی, 200 رکعت پڑھیں گے تو 10 سال. تو ان سے ایک قدم آگے ایک طبقہ ہے, یعنی یہ 100 رکعت والے تو آپ کو بے شمار ملیں گے. ہم نے مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں دیکھا, تو میں نے بعض ساتھیوں سے کہا کہ ذرا ان کی نمازیں گنتے رہو, یہ کب سے پڑھ رہے ہیں مسلسل نماز. ہمارے ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی پڑھتے تھے, حضرت شیخ قدسی روح کی 2 رکعت 1 گھنٹے کی ہوتی تھی, اور ان 2 رکعت میں وہ ہر 2 منٹ پر سلام پھرتا تھا ہمارے ناظم صاحب کا. تو وہ جو ایک دن میں 100 رکعت پڑھنے والے وہ تو بے شمار ملتے ہیں, کہ ان کا معمول تھا ہمیشہ کا دائمی معمول کہ روز 100 رکعتیں نفل پڑھنا ضروری, وہ ان کا معمول, جس طرح آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. مگر اس سے اور آگے وہ بھی ملے کہ جن کا معمول تھا کہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے. مشائخ احمد آباد آپ دیکھیں گے, اس میں میں نے ایک دو جگہ خود احمد آباد کے مشائخ کے واقعات لکھے ہیں, اور اس میں ایک جملہ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے اس ان بزرگ کے حالات میں کہ یہ ان کا اپنا معمول تھا, اور کیوں تھا, کہتے ہیں ان کے گھرانے کا معمول ہے. یہ کیا گھرانہ ہوگا, وہ کیا گھرانہ ہوگا. تو دوستو یہ جس طرح آپ خوش ہو گئے کہ یہ ہماری قضا نمازیں اس سے ادا ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں پکڑ نہ کرے, تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ شانہ سے مانگ کر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لی ہیں. جیسے اب نماز کے متعلق صاف ستھرا رہنا ہے, 5 وقت وضو کرو, نماز پڑھ لو, آپ صاف ستھرے رہیں گے, آپ کو ثواب ملے گا, گناہ معاف ہوں گے, آپ سے شیطان دور رہے گا, کتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے. اس طرح زکوٰۃ دو, کیا آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے, مگر پھر بھی آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح سے ہمارے دوست ملینوں کی تعداد میں جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, جن کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں, بس تھوڑے بہت اس میں سے دے دیے, سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا فرض ادا کر دیا. حج کا بھی یہی حال. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں امت کی دیکھیں, تو ان کو کیسے آخرت میں نجات ملے اس کے رستے حق تعالیٰ شانہ سے منوا لیے. اور مثلاً یہ حج کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان المبارک کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حج فرمایا تو یہ ساری امت کے تمام حج ایک طرف, اور اس ایک صحابی کا وہ حج ایک طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس نے. تو جو رمضان میں جا کر عمرہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے برابر ہے کہ جس نے میرے ساتھ حج کیا ہو. یہ ہمارے تراز گناہوں کا تراز ہمارا بہت بھاری ہے, اس کو اوپر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھاری بھرکم ہمارے چھوٹے 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 ایک رمضان کا عمرہ وہاں جا کر عمرے میں. ابھی میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو بھیڑ بہت ہے اور نیا نظام, کہتے ہیں کہ بہت راحت ہو گئی, پہلے سے بھی زیادہ آسانی ہو گئی, جلدی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں, 1.5 گھنٹے میں طواف اور سعی سب ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا آسان ایک عمرہ رمضان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گناہوں کے ترازو کے مقابلے میں حسنات نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کے لیے یہ اصول بنا دیا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں فرمائے گی الہی میرا بندہ میرا امتی اس نے تو ایک عمرہ کیا تھا، اللہ تعالی وہاں رسوائی سے ہمیں بچائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.